बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور منارہ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تہران نے جب بھی ارادہ کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو تل ابیب کے اندر جواب دیا ہے. ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں جاری کرفیو میں آج 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی. پاکستان میں مسافر بس کے کھائی میں گر جانے کے باعث کم سے کم 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. صہیونی حکومت کی بحریہ نے غزہ کے ساحلوں پر فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں پر حملہ کیا ہے. اور ایران کی اسکواش ٹیم نے مغربی ایشیا ٹورنامنٹ کے 4th مرحلے میں کویت کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ تہران نے جب بھی ارادہ کیا ہے غاصب صہیونی حکومت کو تل ابیب کے اندر جواب دیا ہے. ایران پریس کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کی رات دمشق میں فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کا یہ دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے کہ ایران نے بقول اس کے ترکی میں اسرائیلی سیاحوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کو جواب دینے کے تعلق سے ایران کا موقف بالکل واضح ہے. ان کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے چند سیاح ایران کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ موقف تبدیل ہونے والا نہیں ہے کہ پوری سرزمین فلسطین میں ایک فلسطینی حکومت تشکیل پانی چاہیے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو. واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ہفتے کو دمشق پہنچے تھے. انہوں نے ہفتے کی شام دمشق میں صدر بشار اسد اور اپنے شامی ہم منصب فیصل مقداد سے علاقے کے حالات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا کہ شام اس کی ہر جارحیت کا جواب دینے پر قادر ہے۔ فیصل مقداد نے کہا کہ اسرائیل کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکی حمایت کے تحت اس کی طاقت محدود ہے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں جاری کرفیو میں آج 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں کنہیا لال قتل کیس کے بعد مختلف تھانہ حدود میں نافذ کرفیو میں آج چھٹے دن 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق آج کرفیو میں صبح 8 بجے سے نرمی کی گئی تھی۔ اس دوران لوگوں کو مذکورہ علاقوں میں دکانوں پر اپنی ضرورت کے سامان کی خریداری کرتے دیکھا گیا۔ کرفیو میں نرمی کے دوران بازار کھلنے کی وجہ سے کافی چہل پہل نظر آئی۔ واضح رہے کہ 28 جون کو ہندوستان کے شہر ادے پور میں خود کو مسلمان کہنے والے دو انتہا پسندوں نے تیز دھار ہتھیار سے کنہیا لال نامی ایک ہندو درزی کا بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ مذکورہ انتہا پسندوں نے اس انسانیت سوز اقدام کی ویڈیو بنا کر وائرل بھی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد شہر ادے پور میں کشیدگی پھیل گئی، جس کے پیش نظر حکومت نے متاثرہ تھانہ علاقوں میں کرفیو لگا دیا تھا۔ اس وحشیانہ تشدد کی ہندوستانی مسلمانوں کے سبھی طبقات، مسلم دانشوروں، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں نے سخت ترین الفاظ میں مذمت اور ملزمین کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان میں مسافر بس کے کھائی میں گر جانے کے باعث کم سے کم 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بدقسمت بس اسلام آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ صوبہ بلوچستان کے شہر ژوب کی تحصیل شیرانی کے علاقے دانسر میں بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ بس پر 30 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ پولیس ذرائع اور امدادی اداروں نے حادثے میں 19 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ 11 افراد زخمی بھی بتائے جاتے ہیں، جن میں کئی کی حالت نازک ہے۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ وزیر اعلی بلوچستان نے بھی بس حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی بحریہ نے غزہ کے ساحلوں پر فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی نیوی نے فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں پر فائرنگ کی اور ماہی گیری سے روک کر ساحل پر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ صہیونی حکومت ماہی گیروں پر حملے کے ساتھ ہی ان کی کشتیوں کو پانی میں نہیں اترنے دیتی اور ماہی گیری کے اس سمندری علاقے کو کم کرتی جا رہی ہے، جس پر غزہ کے فلسطینیوں کا حق ہے۔ صہیونی حکومت کی بحریہ اور ان کی گن بوٹس ایک عرصے سے غزہ کے ماہی گیروں کو پریشان کرتی ہیں اور ان کی جانب فائرنگ بھی کرتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی فائرنگ میں فلسطینی ماہی گیر شہید اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی مقامی حکومتوں کو جنگ میں یوکرین کی مالی مدد پر مجبور کر دیا ہے۔ برطانیہ ایک طرف تو امریکہ اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف جنگ میں یوکرین کی ہماگیر حمایت بھی جاری رکھی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لندن حکومت نے اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی مقامی حکومتوں کو بھی جنگ میں یوکرین کی مالی حمایت پر مجبور کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا ذرائع کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانوی حکومت نے اسکاٹ لینڈ اور ویلز کو جنگ میں یوکرین کی مدد پر ایسی حالت پر مجبور کیا ہے کہ دونوں مقامی حکومتیں اس سے خوش نہیں ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ سبھی محاذوں پر یوکرین کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایتار تاس کے مطابق روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے ہفتے کی رات اعلان کیا کہ جنگ کے سبھی محاذوں پر یوکرین کو قابل ملاحظہ جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی فوج کے 10ویں دستے کی 3 بٹالینیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ اس کی 72ویں میکانائزڈ بریگیڈ تقریباً 50% فوجی بریگیڈ کے تقریباً 50% فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی حملوں میں شدت آنے کے بعد یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر اپنے اتحادی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ روس کے میزائلی حملوں کے مقابلے کے لیے انہیں جلد سے جلد فضائی دفاعی سسٹم ارسال کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کے خلاف صرف پابندیاں کافی نہیں ہیں، بلکہ یوکرین کو اس وقت ہر محاذ پر مؤثر اسلحے اور فضائی دفاع کے سسٹم کی ضرورت ہے۔ یوکرینی صدر نے یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ ان کے فوجی شہر سورو دونسک سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کلیدی اہمیت کے حامل شہر لیسے چانسک کا کنٹرول بھی روسی فوج کے اختیار میں چلا گیا ہے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب روسی شہر بلگوڈ میں پے در پے دھماکوں میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے سرحدی بیلگوڈ کے گورنر ویاچسلاو گلاڈکوف نے کہا ہے کہ اس شہر میں ہونے والے پے در پے دھماکوں کے بعد رہائشی عمارتوں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ کلاڈکوف کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ شہر بلگورڈ یوکرین کے لوگانسک اور خارکیف سے ملحق روس کے سرحدی علاقے میں واقع ہے اور یہاں یوکرین پر روس کے حملوں کے بعد سے ہی شدید جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ روس نے حالیہ مہینوں میں یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے بلگورڈ شہر میں ایندھن کے ایک گودام پر ہیلی کاپٹر سے حملہ کیا ہے اور اس شہر کے اطراف میں کئی دیہاتوں پر فائرنگ کی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکی سفیر کا المہرا اور حضر موت صوبوں کا دورہ تیل کے کنوؤں اور بندرگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے انجام پایا ہے۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن ہبتور نے آج حضرموت اور المہرا صوبوں کے گورنروں سے ملاقات میں نئی سامراجی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان دونوں صوبوں میں عوامی استقامت کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام یمن کی جیو پولیٹیکل پوزیشن سے فائدہ اٹھانے اور قدرتی ذخائر پر قبضہ کرنے کے منصوبے کے تناظر میں جارحیت کی حمایت کے لیے ہے۔ عدن کے لیے یمن کی سالویشن حکومت کے معین کردہ گورنر طارق سلام نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور اس سے وابستہ محاذ کے قدرتی ذخائر پر نظریں لگائے ہوئے ہے۔ عملے میں کمی کے باعث امریکہ میں سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق عملے میں کمی کی وجہ سے 1,300 پروازوں میں تاخیر ہوئی ہے، جبکہ 417 پروازیں منسوخ کرنی پڑی ہیں۔ فلائٹ کے عملے میں کمی، پروازوں کی منسوخی اور موسم نے ہوائی کمپنیوں اور مسافروں کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں سفر کے اخراجات 2022 میں 2021 کے مقابلے میں دگنے ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں ہوٹل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 2021 کے مقابلے میں 2022 میں بالترتیب 23% اور 53% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی ہوائی کمپنیوں کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات میں بھی 2021 کے مقابلے میں 14% کمی آئی ہے۔ ایران کی اسکواش ٹیم نے مغربی ایشیا ٹورنامنٹ کے چوتھے مرحلے میں کویت کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ایران کی اسکواش ٹیم نے کویت کو 2-1 سے شکست دے کر مغربی ایشیا کے چوتھے ٹورنامنٹ کی چیمپئن شپ جیت لی۔ اس ٹورنامنٹ کے انفرادی مقابلوں میں قطر کے عبداللہ التمیمی نے چیمپئن شپ اور ایران کے علی رضا شاملی نے رنر اپ کا اعزاز حاصل کیا۔ مغربی ایشیا ٹورنامنٹ کا چوتھا راؤنڈ 28 جون کو تہران میں شروع ہوا تھا اور ہفتے کی شام اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ایران، عراق، کویت اور قطر کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ 2023 میں مغربی ایشیا اسکواش ٹورنامنٹ کے اگلے مرحلے کی میزبانی عراق کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور ابس اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں لویا جرگہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس اہم اجلاس کے افغانستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لویا جرگہ کی افغانستان کے اندر ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے، اور اس کو ایک لحاظ سے آئینی حیثیت بھی حاصل ہے، اور وہاں کی اقدار اور ان کی جو روایات ہیں اس میں بڑے فیصلوں میں لویا جرگہ جو ہے وہ ہمیشہ بہت ہی کارآمد رہا ہے، اور اس کے فیصلوں کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور حتیٰ جو افغانستان کے مختلف آئین مختلف ادوار میں منظور ہوتے رہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ لویا جرگہ کے ذریعے سے ان کو اتھارٹی ملتی تھی، یا اس کی حمایت کی بات جو ہے اس کی کوئی حیثیت بنتی تھی۔ اس لحاظ سے لویا جرگہ کو افغان سوسائٹی کے اندر ایک بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے، اور عموماً جو قبائلی کلچر میں بھی لویا جرگہ یا جرگہ کی جو اصطلاح ہے کہ خود قبائل کے سردار بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو جرگہ کہتے ہیں، عام پٹھان یا آپ افغان کلچر کے عنوان سے، لیکن لویا جرگہ کے عنوان سے جو اصطلاح اس وقت رائج ہے، بولی جاتی ہے، وہ افغانستان کے جو مختلف قبائل، مختلف زبانیں بولنے والے جو بڑے بڑے خاندان ہیں، یا اہم سیاسی شخصیات ہیں، اہم ثقافتی شخصیات ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں تاجر بھی شامل ہیں، تو یہ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ معاشرے کے اہم ترین افراد کی نمائندگی میں جو ایک اسمبلی بنتی ہے، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہرین اور مؤثر افراد کا جو ایک گروہ بنتا ہے، وہ جب مل کے افغان کلچر کے اندر ہے تو اس کو لویا جرگہ کہتے ہیں۔ تو ابھی جو افغانستان کے اندر آپ جانتے ہیں، سامعین ہمارے اس بارے میں تفصیلات ان کے پاس ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو ہے وہ اگست 2021 سے طالبان برسر اقتدار ہیں، اور طالبان نے امارات اسلامی کے نام سے اپنا ایک سسٹم وہاں پہ رائج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بعض ان کے جو قریبی حلقے تھے انہوں نے اس لویا جرگہ کی اہمیت کو، اور اس لویا جرگہ کو طالبان کی حمایت میں اس سے استفادہ کرنے کے لیے یہ طالبان حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ لویا جرگہ کا اجلاس بلائیں، اور اس اجلاس کی روشنی میں جو اہم مسائل ہیں وہ زیر بحث لائیں، جو وہاں سے نتائج آئیں گے، وہاں سے جو قراردادیں آئیں گی، وہاں سے جو اس موضوع پہ تجاویز آئیں گی تو یقیناً بڑی قابل قدر ہوں گی اور افغانستان اور افغان معاشرے میں ان کو اہمیت دی جائے گی. یہاں تک تو بات صحیح ہے, لیکن اس وقت جو زمین پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ درست ہے کہ یہ اجلاس لویا جرگہ کا تھا, 3 روز سے جاری تھا, جمعرات جمعہ اور ہفتے کو یہ 3 دن اجلاس جاری رہا. لیکن اس اجلاس کی جو حیات ترکیبی تھی وہ خود اپنی حیثیت کو اس نے کھو دیا. یعنی بجائے یہ کہ ہمیشہ لویا جرگہ مختلف قبائل کے عمائدین اس میں ہوتے تھے, مختلف شعبہ جات کے ماہرین ہوتے تھے, مختلف زبانوں اور مختلف علاقوں کو ریپرزینٹ کرنے والے اس میں موجود ہوتے تھے, جس کی وجہ سے یقیناً پوری ملک کی ایک نمائندگی ہوتی تھی. لیکن اس لویا جرگہ میں سب سے پہلے یہ تو ابھی جو چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کو صرف علماء تک محدود کیا گیا کہ اس میں صرف علماء شریک ہوئے یا واضح اکثریت علماء کی تھی. دوسرا یہ ہے کہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں انتہائی بند دروازوں کے اندر اور بغیر کسی میڈیا میں اور کسی چیز کے آئے بغیر ایسے ایک بہت ہی محدود قسم کا یہ اجلاس ہوا جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کون کیا بول رہا ہے, کس نے کیا موقف اختیار کیا ہے اور کس نے کسی دباؤ کی وجہ سے کیا ہے. پھر سلیکشن کا معیار کیا تھا, جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں ان کو کس بنیاد پہ اس اجلاس میں بلایا گیا, لویا جرگہ کی جو رکنیت دی گئی ہے اس کے کیا معیارات تھے. تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس لویا جرگہ کے بارے میں جنم لے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو فیصلہ جات ابھی سامنے آئے ہیں اس سے بھی ایسا محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کو مخصوص ایجنڈے کے لیے اس اجلاس کو بلایا گیا تھا, تاکہ ملک بھر کے علماء بھی اس میں اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کو یہ پیغام ملے کہ پورا افغانستان جو ہے وہ اس وقت اس کے اہم ترین افراد موجود ہیں, لہذا یہ جو فیصلہ کریں گے اس سے مراد یہ کہ پورا ملک یہی سوچ رہا ہے اور اسی راستے پہ گامزن ہے. لہذا انہوں نے بہرحال لویا جرگہ کی جو ایک خامی تو میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کے اندر جو ہے وہ سلیکشن کا کوئی معیار نہیں تھا اور اس میں جیسے پہلے نمائندگی ہوتی تھی اس طرح کی نمائندگی نہیں تھی, علماء کی اکثریت تھی اور علماء بھی وہی تھے کہ جو طالبان کے حمایت یافتہ تھے. لہذا جو اس کے فیصلے برآمد ہوئے اس سے وہ بھی ایک خاص سوچ کے ہیں, جس میں طالبان کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی ہے کہ عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ طالبان کو قبول کر لیں. یہ بات بھی کی گئی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ داعش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ملک کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں اجازت دیں گے, منشیات کے عنوان سے بھی جو فیصلے ہوئے ہیں. یہ سارے ایک کلیات ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن کچھ جو برننگ کوئسچن تھے جو اس وقت عالمی برادری جس پہ اعتراض کر رہی ہے کہ طالبان کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے, ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکی. اگر گفتگو ہوئی بھی ہے تو اس کے فیصلے سامنے نہیں آئے, جو کہ سب سے پہلے جو عالمی برادری کا زور ہے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے, اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی. خواتین کے حقوق کے بارے میں ایک بات پوری دنیا میں شور شرابہ تھا, اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا. خواتین کی جو لڑکیوں کے سکول اور لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں تھا اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں آئی. اور پھر ایک اہم چیز ہے کہ نصف آبادی ہے خواتین, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, تقریباً نصف آبادی خواتین کی ہے, تو لویا جرگہ کے اندر خواتین کی نمائندگی بھی نہیں تھی. یعنی نصف آبادی کو گویا طالبان کے اس لویا جرگہ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان سے کوئی تجویز لے. تو مثبت منفی دونوں طرح کی باتیں اس لویا جرگہ کے بارے میں آ رہی ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے کوئی نتائج جو ہیں وہ اتنے دیر پا نہیں ہوں گے اور عالمی برادری بھی ان کے اس لویا جرگہ کے فیصلے سے کوئی زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 تیر 3 ذی الحجہ اور 3 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے تین ذی الحجہ سن 520 ہجری قمری کو ایران کے مشہور شاعر خاقانی ایران کے شہر شیروان میں پیدا ہوئے وہ ایک عرصے تک اپنے چچا کے پاس رہے جو اپنے دور میں علم و دانش میں مشہور تھے خاقانی نے اپنے چچا سے مختلف علوم و فنون حاصل کیے سن 551 ہجری قمری میں خاقانی حج کے لیے گئے اور اس زمانے میں انہوں نے مکے کے روحانی ماحول اور حج کے اعمال کی عظمت کے بارے میں اپنا مشہور قصیدہ لکھا اس کے بعد وہ عراق گئے جہاں اس سرزمین کے بزرگوں اور عظیم شخصیتوں سے ملاقات کی اور اپنے مشاہدات پر مبنی معروف کتاب تحفۃ العارفین تحریر کی خاقانی کا جو دیوان موجود ہے وہ غزل رباعی ترجیح بند اور قصیدے کے 18,000 اشعار پر مشتمل ہے انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ ایران کے شہر تبریز میں گزارا اور سن 595 ہجری قمری میں وفات پائی تین جولائی سن 1883 عیسوی کو چیکو سلواکیا کے معروف ادیب فرانز کافکا پیدا ہوئے ان کو بڑے بڑے ادیبوں کی تخلیقات پڑھنے کا بہت شوق تھا اور پھر خود انہوں نے بھی لکھنا شروع کیا کافکا نے اپنا بچپن مشکل حالات میں گزارا، وہ ہر چیز کو مایوس کن اور پس سمجھتے تھے، اور اس مایوسی کو ان کی تخلیقات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کافکا کا 3 جون 1924 کو انتقال ہوا۔ تین جولائی 1904 کو عالمی صہیونزم تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل کا انتقال ہوا۔ وہ 1860 میں ہنگری کے دارالحکومت بداپیسٹ میں پیدا ہوا۔ ہرزل بعد میں آسٹریا چلا گیا، جہاں اس میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ و آزاد ملک کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں اس نے 1895 میں یہودی حکومت نامی کتاب لکھ ڈالی۔ اس کتاب میں اس نے صہیونی نظریے کو پیش کیا، جس کی بنیادیں توسیع پسندی اور نسلی برتری پر استوار ہیں۔ ہرٹزل اور اس کے ہم خیالوں نے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں ایک کانفرنس منعقد کی، جس کے دوران انہوں نے عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ ہرٹزل نے فلسطین کو غصب کرنے کے ناجائز یہودی مقصد کی تکمیل کے لیے سلطنت عثمانیہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اگرچہ تھیوڈور ہرٹزل 1904 میں انتقال کر گیا، لیکن غیر قانونی اور نسل پرست صہیونی حکومت کے قیام میں اس کے افکار و نظریات کا کردار بنیادی رہا ہے۔ تین تیر 1287 شمسی کو محمد علی شاہ قاجار نے ایران کی قومی پارلیمنٹ پر توپوں سے حملہ کروانے کے بعد آئینی حکومت کے حامیوں کو کچلنے کے لیے ان کی گرفتاری اور سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ اس حکم کے بعد شاہ کے سپاہیوں نے آئینی حکومت کے حامیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے سورہ اسرافیل اخبار کے مدیر مرزا جہانگیر خان اور معروف خطیب اور واعظ ملک المتکلمین کو سپاہیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اسی دن آیت اللہ طباطبائی اور آیت اللہ بیبہانی کو بھی، جو ایران کی آئینی تحریک کے رہنماؤں میں سے تھے، گرفتار کر کے ایران کے دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد قومی پارلیمنٹ ختم ہو گئی اور آمریت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ تین جولائی 1953 کو پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربت کو سر کیا گیا۔ نانگا پربت دنیا کی 10 بلند ترین چوٹیوں میں سے 9ویں بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کی بلندی 26,660 فٹ ہے۔ یہ شمالی علاقہ جات کے ضلع دیامر میں واقع ہے۔ اس سے پہلے نانگا پربت چوٹی کو سر کرنے کی متعدد بار ناکام کوششیں ہو چکی تھیں اور کئی مہم جو ہلاک ہو چکے تھے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی پہلی کوشش 1895 میں ایک برطانوی مہم جو نے کی تھی، جس کے دوران 2 افراد مارے گئے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے کوشش جاری رکھی اور بالآخر 3 جولائی 1953 کو ایک جرمن مہم جو ہرمن بوہل اس چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمیشہ کی طرح میں ناہید انوری اور میرا ساتھ دے رہے ہیں
حسین تقوی.
ہمارا بہت بہت سلام قبول کیجیے. جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے.
جی ہاں بالکل، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. اور گھر اور گھرانہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی خوشحالی، اس کی ترقی و پیش رفت کے لیے ہر انسان کو تک و دو کرنی چاہیے، اور خدا کی بارگاہ میں وہ افراد بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں کہ جو اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھتے ہیں اور زندگی کی جو نعمات خداوند متعال نے انہیں دی ہیں اس سے بھرپور طریقے سے وہ لطف اندوز ہوں. اور یہی جو لطف اندوز ہونے کا انداز ہے یہ خدا کو بہت پسند ہے، یعنی کہ اولاد ہو ان کو دیکھ کر ماں باپ خوشحال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نعمتوں پر شکر بجا لائے اور اس کی قدر کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کریں، اور بہن ناہید انوری بھی ہر پروگرام میں سامعین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، اور ہماری خواہش و تمنا یہی ہوتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں، اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. اور یہی زندگی کا بہترین انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. جی باجی، آج آپ اپنی ٹوکری میں کیا لائی ہیں؟
ٹوکری میں ہے تو صحیح، لیکن میں آپ کی گائیڈ بھی چاہوں گی.
جی بالکل بالکل،
تھوڑا سا کچھ مختلف سا لگ رہا ہے آج مجھے یہاں.
جی ہاں، جو مختلف یوں لگ رہا ہے کہ یہ خط آیا ہے بھاول نگر پنجاب پاکستان سے، اور اس کے تحریر کرنے والے ہیں ابن بھاول صاحب، کہ جنہوں نے واٹس اپ کے ذریعے سے یہ خط ہمیں تحریر کیا ہے. ویسے خط کافی طولانی تھا، میرا دل چاہا کہ کہیں سے اس کو شارٹ
کیا جائے،
لیکن آپ نے کرنے نہیں دیا اور یہ کہا کہ یہ جائے گا تو پورا جائے گا. تو ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ شروع کریں اور ختم کریں.
بالکل، جیسا کہ حسین صاحب نے فرمایا، از ابن بہاول جھگ بہاول خان، ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب، بہاول نگر پنجاب پاکستان، سفیر ام WULO. بگرام یہ خدمت محترم جناب حسین تقوی صاحب اور بہن ناہید انوری صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں میرے بھائی. پھر لکھتے ہیں کہ بعد ازاں تسلیمات و تکریمات کے عرض یہ ہے کہ الحمدللہ بندہ ناچیز خیریت سے ہے، اور آپ سب کی خیریت خداوند متعال سے نیک چاہتا ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ سبھی اور ریڈیو تہران کے تمام ممبران اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، خاص کر کے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ خوش و خرم ہوں گے. آگے شرکے نے لکھا کہ محترم حسین تقوی بھائی، نہایت معذرت، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے پروگرام بزم دوستہ میں شامل ہو رہا ہوں. امید ہے کہ آپ میرے اس میسج کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں اور حوصلہ افزائی فرمائیں گے انشاءاللہ. گزارش ہے کہ محترم جناب چودھری فہیم نور صاحب بانی WULO اور جناب ایس عبد الغفور قیصر صاحب صدر WULO، جنرل سیکرٹری محترم جناب رشید احمد ناز صاحب WULO نے اپنے تنظیم کے خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ جون کا پہلا عشرہ بسلسلہ سالگرہ ریڈیو تہران منایا جائے، اور عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان اور WULO کے تمام ممبرانوں عہدے داران کو چاہیے کہ ریڈیو تہران کو سالگرہ کی مناسبت سے میسج و خطوط لکھیں، اور مجھے خاص طور پر محترم حاجی لیاقت علی ایوان صاحب اور محترم رشید نو صاحب نے بذریعہ فون حکم صادر کیا. تو بہرحال بندہ ناچیز نے ان حضرات کے حکم کو بجا آور سمجھا اور ان حضرات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزارش نامہ لکھ دیا. میری طرف سے ریڈیو تہران کی تمام ٹیم کو سالگرہ مبارک ہو. آپ سے گزارش ہے کہ دیر آیت درست آیت کے فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے مبارکباد قبول فرمائیں.
جی
شکریہ.
ہاں بالکل جناب ابن بہاول صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ خط تحریر فرمایا، اور جناب عبد الغفور قیصر، جناب رشید ناز صاحب، حاجی لیاقت علی ایوان صاحب، محترم جناب چودھری فہیم نور صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اور ریڈیو تہران کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے یہ خوبصورت خط اور خط کا آغاز بھی باجی نہایت بہترین انداز میں جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ اشارے کر رہی ہیں کہ اب یہ خط اور ہے، آپ جو ہے وہ جواب ختم نہ کریں۔
آپ میری گفتگو کے بیچ میں آ گیا، مجھے پتا نہیں میں اس کو کس طرح سے ٹو بی کنٹینیو رکھوں۔ چلیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جواب دیں، میں کا حصہ میں پڑھتی ہوں۔
میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ ختم کر رہی ہیں، لیکن اب آپ اشارے کر رہی ہیں کہ نہیں یہ ابھی اور بھی باقی ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پر ابتدا میں ان حضرات کا شکریہ ادا کر دوں، اور ریڈیو تہران کی جو سالگرہ کے حوالے سے آپ نے ایک پورا عشرہ منایا اور پروگرام منعقد کیے، تصویریں بھی آپ لوگوں نے ارسال کیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور نہایت خوبصورت انداز سے آپ نے ریڈیو تہران کو متعارف کروایا، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ریڈیو تہران کے ساتھ آپ کا اور ہمارا محبتوں کا یہ رشتہ قائم و دائم رہے گا۔ اور دیر آیت باجی درست آیت کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں، بہرحال جہاں پر بھی حوصلہ افزائی اور اپنے کارکردگی کے حوالے سے انسان کسی کو کوئی رپورٹ پیش کرنا چاہے اور اپنے پروگراموں سے آگاہ کرنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے، اور جناب ابن بہاول صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے محبت فرمائی اور تفصیلی رپورٹ اور خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ بار بار اشارہ کر رہی ہیں کہ باقی ہے تو پڑھیے کیا لکھا ہے۔
چلیں آخر آپ نے مجھے ٹائم دے ہی دیا، کیونکہ ہمارے بھائی بھی سوچ رہے ہیں کیا ہوا، آدھا خط پڑھ کے انہوں نے ختم کر دیا اور چلے گئے جوابات کی جانب۔ تو آپ نہ ڈریں بھیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں مخصوصاً آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کے اس لیٹر کو جو ہے، جو آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں بھیجوایا ہے، میں اس کو ناقص نہیں چھوڑوں گی، اس کو آگے بڑھاؤں گی۔
جی ہاں، اجازت چاہوں گی آپ سے۔
جی ہاں، لکھا ہے باقی پروگراموں کی مناسبت سے عرض ہے کہ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ہم دو نعت، گھر اور گھرانہ، آئینے صحافت، حالات و واقعات پر مبنی پروگرام گرد و پیش اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ تواریخ کے اعتبار سے پروگرام یادوں کے جھروکے سے تو سامعین کو بہت کچھ سیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، اور بزم دوستہ کا تو کیا ہی کہنا، ماشاءاللہ باجی ناہید انوری اپنا خاص ناز و انداز اور طرز و تکلم کو لیے آپ یعنی حسین تخوی صاحب کا خوب ساتھ نبھاتی ہیں، اور ایسا اچھا پروگرام پیش کرنے پر آپ یعنی حسین تخوی صاحب اور انوری صاحبہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ سامعین کو پیار محبت خلوص کے ساتھ اپنے ساتھ شامل پروگرام رکھیں گے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ ابن بہاول سفیر، امن عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان، ورلڈ یونائیٹڈ لسنرز آرگنائزیشن پاکستان۔
جی، جو آپ اشارے بار بار کر رہی تھی اس کا یہ تھا کہ آپ کا بھی ذکر خیر انہوں نے جو ہے وہ
بھائی دیکھیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہی ہے جب ہمارے سامعین اتنی محبت سے ہمیں یہ سارے جو ہیں پیغامات بھیجتے ہیں، اپنے کچھ جو ہے آڈیو پیغامات ہیں جب بھیجتے ہیں، تو ہمیں واقعی میں خوشی ہوتی ہے۔
بالکل، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سے سامعین کے جو ٹیلی فون پر ریڈیو تہران سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ کی میزبانی میں بزم دوستاں جو نشر کیا جا رہا ہے، اس کے انداز کو انہوں نے پسند کیا ہے۔
بہت شکریہ، آپ سب کی ذرا نوازی ہے، واقعی میں شرمندہ ہوں۔
بہاول صاحب نے بھی اپنے جو جن کلمات سے آپ کو نوازا ہے وہ واقعی قابل ستائش ہیں، اور آپ نے ریڈیو تہران کے لیے جو وقت نکالا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ میں یہاں پر تمام سامعین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ حسین بھائی، آپ کا بھی، اور تمام پیارے سامعین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
جی ہاں بالکل، جناب ابن بہاول صاحب نے پروگراموں کے حوالے سے بھی جو نشر ہوتے ہیں ان کو پسند کیا ہے، اور ایک ایک پروگرام کا نام لکھ کے اس کی تعریف کی ہے، اور بزم دوستاں کے حوالے سے بھی نہایت ہی بہترین کلمات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ چونکہ خط بہت طولانی ہو گیا ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دو خط اور شامل پروگرام کریں، تو ہم یہاں پر جناب ابن بہاول صاحب سے اجازت چاہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ستلج ریڈیو لسنرز کلب کے دیگر ممبران بھی ریڈیو تہران کے لیے خط تحریر فرمائیں گے، اور پروگراموں کے حوالے سے اپنے تبصرے بھی تحریر کریں گے۔ بہت شکریہ جناب ابن بہاول صاحب آپ کا۔ جی باجی،
جی ہاں، ویسے حسین صاحب آج کے اس بزم دوستہ میں پروڈیوسر اور میرے درمیان میں آج آپ پھنس گئے ہیں، وہ وہاں سے اشارہ کرتے ہیں کہ ٹائم کم ہے، میں یہاں پر پڑھتی ہی جا رہی ہوں،
بالکل ایسا ہی ہے
کہ آپ کو آج میرا ساتھ نبھانا ہی پڑے گا،
بالکل
مجھے جو ہے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔
نہیں میں ہم برداشت نہیں بلکہ یہ ہمارا افتخار ہے اور ہم اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سامعین بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشی کی بات ہے۔ جی اگلا خط کس کا ہے؟
جی ہاں یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے رئیس خواجہ صاحب لکھتے ہیں، میرے دوستوں کی طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو محبتوں بھرا سلام پہنچے، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ریڈیو تہران کے سارے پروگرام ہمیں پسند ہیں، ویسے خبریں تبصرے اور تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام خاص توجہ کا محور ہوتے ہیں، ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کی بات کی ہے اور اتحاد بین المسلمین کا عظیم داعی ہے، ہمیں ایران پر فخر ہے۔ آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ انعامی مقابلے کا جلد از جلد اعلان کریں اور اس حوالے سے گفتگو بھی رہے۔ دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی جانب سے انعامی مقابلے سہ ماہی ہوتے ہیں، لیکن ریڈیو تہران میں سال میں ایک مرتبہ انعامی مقابلے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لٹریچر بھیجنے کے حوالے سے آپ نے جو جواب دیا تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہے، واقعا ایسا ہی ہے، اب لٹریچر کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جی ہاں یہ لیجئے آپ کا جواب۔
جی جناب رئیس خواجہ صاحب بدین سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اس سے پہلے بھی آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں اور ان خطوط میں بھی آپ نے ہمیشہ ریڈیو ایران کی جو پالیسی ہے جو یہاں سے پروگرام نشر ہوتے ہیں اس کی تعریف کی ہے، اور ہمیں بھی آپ جیسے سامعین پر بڑا فخر ہے کہ جو ہمارے پروگرام توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور ایران علاقے کا وہ ملک ہے کہ جو امن کی بات کرتا ہے اور اتحاد و یکجہتی کی بات کرتا ہے، اور یہ ایران کی تاریخ رہی ہے کہ آج تک ایران نے اپنے کسی بھی ملک پر کبھی کوئی حملہ جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ ایران کو جہریت کا نشانہ بنایا گیا اور ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ بہرحال ایران سرفراز ہو کر اس جنگ سے باہر آیا اور دنیا نے ایران کے موقف کو سراہا۔ بہرحال ایران آج مختلف محاذوں پر ڈٹا ہوا ہے اور ایران کو پابندیوں کا بھی سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنی اصولی پالیسی کو تبدیل نہیں کیا ہے، اور وہ یقینی طور پر جو ہے وہ سرفراز ہوگا، اور ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے باجی انہوں نے انعامی مقابلے کا ذکر کیا، واقعا ایک کوتاہی ہے اور اس حوالے سے ہم سامعین سے شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہماری جو ہے وہ دفتری ایک سلسلہ ایسا ہے کہ پورا ایک پروسیس ہے اس کو طے ہونا پڑتا ہے، تو کوشش ہماری ہے کہ انعامی مقابلے کا جلد از جلد اعلان کریں، انشاءاللہ جیسے ہی فائنل ہوا انعامی مقابلے کا اعلان کر دیا جائے گا، اور ریڈیو تہران کے قدم بقدم ساتھ رہنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
حسین صاحب میں یہاں بھی پوچھتے ہیں کہ انعامی مقابلے میں اگر میں بھی شرکت کروں تو کیا کوئی تحفہ وغیرہ بھی ملے گا؟ آپ لوگ اپنی جیبیں ڈھیلی کرتے ہیں یا نہیں؟
جی بالکل، جی تحفہ بالکل ملتا ہے، اور اس مرتبہ تو ریڈیو تہران نے ایک بہت ہی بہترین خوبصورت شیلڈ یادگاری جو ہے وہ جو ہے سامعین کو تحفہ دی ہے، جس کا بہت زیادہ سامعین نے خیر مقدم کیا ہے اور بہت خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ایک یادگار چیز ریڈیو تہران کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی، اور انشاءاللہ اگر انعامی مقابلے کا اعلان ہوتا ہے جلد از جلد تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سامعین کے لیے جو ہے وہ یادگاری شیل یا کوئی تحفے جو ہیں ان کا اہتمام ضرور کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ہے سلسلہ ہو جائے، امپروو ہو جائے اور اس کا ہم اعلان جلد از جلد کر دیں۔ جی
جی ہاں پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر خیر پور سے امین اللہ صاحب نے، آج لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں، شام کی نشریات تو روزانہ کی بنیاد پر سن ہی لیتا ہوں اور رات اور صبح کی نشریات کبھی کبھار مس ہو جاتی ہیں، مجھے ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں جبکہ دیگر پروگرام بھی دلچسپی کے ساتھ سنتا ہوں، آپ کی نشریات ہمارے لیے بہت مفید واقع ہوتی ہے، آج ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے اور فراڈ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے کم ہیں لیکن ریڈیو تہران اپنے پروگراموں میں نیکی کی دعوت دیتا ہے، نشریاتی اداروں کو اس امر پر خاص توجہ دینی چاہیے، لیکن افسوس کے بعض ٹی وی چینل اور بعض ریڈیو اسٹیشن ان امور کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دنیا میں مظلوموں کی حمایت عالمی سامراج کے چہرے سے نقاب اتارنے اور اس کی سازشوں کو بے نقاب کرنے میں ریڈیو تہران اور سحر عالمی نیٹ ورک اپنا بھرپور حصہ ڈال رہا ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
جی جناب امین اللہ صاحب، خیرپور سندھ پاکستان سے یہ پیارا اور خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اپنے دل کی آواز اس خط میں باجی انہوں نے تحریر کی ہے، اور جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے ایسا ہی ہے، اور جہاں پر جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا، وہاں سے یقینی طور پر انسانیت جو ہے وہ نابود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انسان کو حقیقت پسندانہ طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو لوگ جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے اپنی زندگی کی عمارت کو چنتے ہیں، یقینی طور پر ایک نہ ایک دن ایسی ان کو جو ہے وہ کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پوری عمارت جو ہے وہ
ایک باہری جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہے
اور بہت نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے زندگی کے امور میں توجہ انسان کو کامیابی سے ہمکنار کراتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ ایک اچھے نقطے کی طرف آپ نے اپنے خط میں اشارہ کیا۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں میں ہم اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور خاص طور پر پروگرام صبح امید، اور اسی طریقے سے پروگرام کلام نور، اسلام کی معرفت، اور اسی طریقے سے پروگرام دریچے، ان میں ایسے پروگراموں کو شامل کیا جاتا ہے کہ جس سے کچھ انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تمام میڈیا کا فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے آگہی پیدا کرے، اگر کوئی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتا تو یقیناً اس کو خدا کے آگے جواب دینا ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے وہ ناظرین اور سامعین کا بھی فرض ہے کہ ایسی چیزوں پر تمرکز رکھیں کہ جو ان کو اخلاقی فائدے سے بہرہ مند کرے، اور اگر ایسی نشریات سنی اور ایسے چینل دیکھے جا رہے ہیں کہ جو ان کی معنویت پر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باجی یقینی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی کوئی کام انجام دیں تاکہ خدا کے ہاں سرخرو ہوں۔ ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ خط لکھیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا حافظ۔
سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند اخبارات کی سرخیاں سماعت فرمائیں۔ روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، موسم بہار میں ایران کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کا حجم $12 ارب پار کر گیا۔ اخبار وطن نے امروز کی سرخی ہے، سن 1988 میں ایرانی ایئر لائن بس معاف کیجیے گا ایرانی ایئر بس طیارے کو مار گرانا امریکی انسانی حقوق کا منہ بولتا ثبوت۔ انڈیپینڈنٹ برطانیہ پناہ گزینوں کو روانڈا منتقل کر کے اخراجات کی برطانوی حکومت بری طرح پردہ پوشی کر رہی ہے۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں۔ روزنامہ ایران، علاقے کا توازن مزاحمتی محاذ کے حق میں تبدیل ہو رہا ہے، بشار اسد۔ ہفتے کے روز وزیر خارجہ ڈاکٹر سید امیر عبداللہیان دمشق پہنچے، عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا شام کا چوتھا دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ ان کا یہ سفر انقرہ کے دورے کے محض چار دن بعد انجام پایا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب شام اور ترکی میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ وزیر خارجہ نے شام کے صدر بشار اسد سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بشار اسد نے علاقے اور دنیا کے موجودہ حالات میں امیر عبداللہیان کے دورے دمشق کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ موجودہ دور میں علاقے کا توازن ایران اور شام کے حق میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اخبار رائے الیوم کی سرخی ہے کہ اگلی جنگ لبنان کے جنوبی علاقوں سے بحر روم کے گیس پلیٹ فارموں میں منتقل ہو چکی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ عبدالباری اطوان نے لکھا ہے کہ گزشتہ ہفتے اپنے برق رفتار لبنان کے دورے کے موقع پر حزب اللہ سے قریب ایک بہت ہی سینئر لبنانی عہدیدار سے یہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں سید حسن نصر اللہ لبنان کے کاریش گیس فیلڈ پر یونانی جہاز کی موجودگی کا جواب کب دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے اس جہاز کو جو کرائے پر لیا گیا ہے اسے ایک میزائل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دینا حزب اللہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن لبنان کی مزاحمتی فورس ایک بہت ہی بڑی کارروائی کے لیے تیار ہو رہی ہے جو ایک جہاز کی تباہی یا اسے علاقے سے بھگانے پر مجبور کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ عبدالباری اطوان لکھا ہے کہ اس لبنانی عہدیدار نے مسکرا کر مزید کہا کہ آپ کو بس انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے وہ آپ کے تصور سے بالا ہوگا۔ ان کا یہ الفاظ مجھے ہفتے کی شام کو اس وقت یاد آئے جب حزب اللہ کے خصوصی دستوں نے اپنے ڈرون طیاروں کے ذریعے اس گیس فیلڈ کے اوپر پرواز کی۔ حزب اللہ نے 3 غیر مسلح ڈرون علاقے میں بھیج کر پورے طور سے علاقے کا جائزہ لیا۔ حزب اللہ کے بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ ان پروازوں کا مقصد علاقے کا مکمل طور پر جائزہ لینا تھا جو کامیابی کے ساتھ انجام پایا ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان اور پاکستان کے چند اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، سرخیاں کچھ سماعت فرمائیں۔ روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، دہلی محمد زبیر کی درخواست ضمانت مسترد، عدالتی تحویل میں 14 دنوں کے لیے بھیج دیا گیا۔ روزنامہ صحافت، دروپندی مرمو اور یشونت سنہا صدارتی انتخابات میں آمنے سامنے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، عمران خان کو پاکستان کے سری لنکا نہ بننے کا دکھ ہے، مریم نواز۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے قومی اخبار کی سرخی ہے، ادے پور کے ملزمین کے ساتھ بی جے پی لیڈروں کے تعلقات پون کھیڑا۔ کانگریس نے کہا ہے کہ ادے پور کے بے رحمانہ قتل کیس میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے 2 لیڈروں کے روابط کا انکشاف ہوا ہے، اس لیے پارٹی کی اعلی قیادت کو وضاحت کرنی چاہیے۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی ہے، حکومت چاہتی ہے ہم فوج اور عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، عمران خان۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت میں بیٹھے سب سن لیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اور سامعین، وقت کی تنگی کے سبب ہم تفصیل سے اخبارات کا جائزہ نہیں لے سکے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9000 اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے
ہفتہ وار پروگرام مینارہ نور کا، تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام مینارہ نور۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
ٹیکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔ سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے۔
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است، ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است۔
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے، آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے۔
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک۔
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب۔
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است،
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے۔
متشکرم،
بہت شکریہ۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجا است؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیط فروشی کجا است؟
بلیط فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامین محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ بس میں زیادہ رش نہیں ہے۔ محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے غور سے سنیے۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے۔
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا۔
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں۔
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد؟
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست۔
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے۔
متشکرم۔
بہت شکریہ۔ سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست؟
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے۔ محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے۔ آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے۔ وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے۔ ہم یہاں پر معذرت چاہتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے اس پروگرام کا عنوان مینار نور قرار دیا تھا، جبکہ مینار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام مینار نور، اور اسی کے ساتھ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔
منارہ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہے. ابا سید کا سلام قبول فرمائے. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے، ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا. اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے. اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے. یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں. بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا. کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مصلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے. سمیں نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا. اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا. اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے. بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، اب وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں، ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے، کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں تاکہ طلبہ کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوا اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سمجھ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے، اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامعین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔ Thank you.